السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام: اذا رأیتم الرجل قد حسن صمته وحدیه وتماوت فی منطقه وتخادأ فی حرکاته فرویدا لا یغرنکم فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا ورکوب المحارم. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شب ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام حاضرین مجلس، علماء کرام، مہمانان گرامی و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے. تبرکن و تیمنن اس مبارک شب میں اور اس مبارک محفل میں ذکر کرتے ہیں ایک روایت کا جو حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی. اگرچہ ضرورت تھی کہ امام علیہ السلام کی سیرت و امام علیہ السلام کے شخصیت و زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوتا، لیکن چونکہ وقت کم ہے، میں صرف ایک حدیث نورانی جو امام علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے اپنے جد امجد حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام سے، اس حدیث کو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. یہ حدیث نورانی میزان ہے اسلام کا، ایمان کا و انسان کی عملی زندگی کا. انبیاء کرام علیہ السلام نے و آئمہ اطہار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا نظام و منشور تفصیلات کے ساتھ، جزیات کے ساتھ و تطبیقات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک مومن ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے اور وہ پریشانیاں جو ہمیں روزمرہ پیش آتی ہیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، دوستانہ زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سماجی زندگی میں، دینی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، وہ مشکلات پیش نہ آئیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے فراہم کرتے ہیں، محل کے اور ہلاکت گاہیں. اگر ہم آئمہ اطہار کے نورانی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں اور ان معیاروں پر زندگی بسر کریں، ہم نے شعار دینی سیکھ لیے ہیں لیکن معیار دینی نہیں اپنائے، جبکہ اولیاء الہی و آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے معیارات عطا فرمائے ہیں. ان معیاروں میں حضرت امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ قال علی ابن الحسین علیہ السلام، یہ حدیث تسلسل کے ساتھ امام ہشتم امام چہارم سے نقل فرما رہے ہیں، اذا رأیتم الرجل قد حسن صمته وحدیه وتماوت فی منطقه. بہت ہی نورانی حدیث ہے. آج شب صرف اس کو تبرکاً اس محفل میں پیش کرنا ہے، محفل کی برکت بڑھانے کے لیے، تفسیر کے لیے بعد میں انشاءاللہ کسی موقع پر. یہ وہ حدیث ہے جو شاید سال ہا سال سے جس کا وعدہ دیا جا رہا تھا مختلف مجالس و محافل میں، اس کا عنوان ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا، اور یہ وعدہ دیا جاتا تھا کہ کسی مجلس میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت اہم و بنیادی حدیث ہے، دین کی بنیاد ہے، عملی دین کی بنیاد ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس کو، چونکہ آج وقت کم ہے، صرف قراءت حدیث پر اکتفا ہوگا اور مختصر سا اس کا معنی، تفسیر کی گنجائش آج شب معلوم نہیں ہوتی کہ ملے ہمیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے اور اس کی گفتگو بہت اچھی ہے، اس کی حرکات و سکنات بہت اچھی ہیں، اس نے اپنا ظاہر حلیہ بہت مومنانہ بنایا ہوا ہے، ایمانی چہرہ ہے، داڑھی ہے اس کی، اور ظاہر اپنا ایمانی اس نے بنایا ہوا ہے۔ چونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا ظاہر ہی دینی نہیں ہوتا، ظاہر ہی ایمانی نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اپنی مشابہت یہود اور دشمنان دین سے مت بناؤ، شباہت اپنی دینداروں والی رکھو۔ اگر لوگ ظاہراً آپ کو دیکھیں تو آپ کا ظاہر و حلیہ آپ کا دینداروں سے ملتا جلتا ہو، دشمنان دین، دشمنان خدا و بالخصوص یہود سے نہ ملتا جلتا ہو آپ کا چہرہ، آپ کا حلیہ، آپ کا ظاہر، آپ کے خد و خال یہود والے نہ ہوں یا دشمنان دین والے نہ ہوں، کہ متاسفانہ روز بروز ظاہر بے دینی و غربی و مغربی طرز کا ظاہر مسلمانوں میں رائج ہوتا جا رہا ہے و غلبہ پاتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر دینی ہے، اگر تم نے ایسا ایک ظاہر انسان، ایسا انسان دیکھا جس کا ظاہر دینی ظاہر ہے، اس کا چہرہ مومنانہ چہرہ ہے اور اس کے حرکات و سکنات مومنانہ ہیں اور گفتگو بڑی خوبصورت کرتا ہے، متاثر کرنے والی گفتگو کرتا ہے، وَتَخَاضَعَ فِي حَرَکَاتِ، اور اپنی حرکات و سکنات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رفت و عمل میں بہت ہی آجزانہ و منکسر و انکسار کے ساتھ پیش آتا ہے، فروتن ہے بہت، فَرُوَيْدَ لَا يُغَرَّنَّكُمْ، خبردار اس کے ظاہر کے دھوکے میں مت آنا۔ اگر تم نے ایک ایسا ظاہر انسان دیکھا، مجھے یاد ہے لگ بھگ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید 15-20 سال سے اس حدیث کا وعدہ، چونکہ ہر جگہ ضمناً اس کا ذکر آیا آتا تھا لیکن متن نہیں پڑھا گیا، اور معلوم نہیں اب آپ کس دید سے یا کس ذہنیت سے سنیں گے، چونکہ ایک اس کے پیچھے خود میری اپنی ایک 20 سالہ ذہنیت موجود ہے، اس ذہنیت کے مطابق حدیث پڑھی جا رہی ہے، آپ بھی امید ہے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے اس سے۔ اذا رأیتم، امام ہشتم نقل فرماتے ہیں امام چہاروں سے، آج جن کی ولادت ہے ان کا کلام نورانی، ان کی حدیث نورانی پیش ہو رہی ہے۔ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی ایسے ظاہر انسان کو دیکھو، قد حسن صمتہ، جس کا چہرہ بہت اچھا ہے، مومنانہ ہے، پسندیدہ اچھا چہرہ ہے اس کا، وحدیہ و تماوت فی منطقہ، اور جو اپنی گفتگو میں بہت دل لبھانے والی ایمانی گفتگو کرتا ہے، متاثر کرنے والی گفتگو کرتا ہے، وتخاضع فی حرکاتہ، اور اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں بہت ہی خضوع، خشوع، اخلاص اور فروتنی و انکسار کے ساتھ پیش آتا ہے، تکبر و غرور اس کے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسے شخص سے اگر تمہیں پالا پڑے، فرویدہ، مبادہ، خبردار، لا یغرنکم، یہ شخص تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہیں۔ چونکہ ایسے افراد سے دھوکے میں آئے ہوئے فراوان ہیں، بہت لوگ ہیں جو لوگوں کے ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکہ باز و دھوکہ دے ظاہر اپنا ایسا بنا لیتے ہیں جیسے آسانی سے سادہ آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ امام ہشتم فرماتے ہیں کہ خبردار، ایسے انسانوں کے ظاہر دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا تمہیں۔ کیوں؟ فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا و رکوب المحارم، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جو عاجز ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے دنیا لوٹنے کی، لوٹ مار کی، گناہ کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کی دسترسی نہیں ہے حرام تک، مال حرام تک، کیوں؟ لضعف نیت ہی و مہانت ہی و جبن قلب ہی، چونکہ بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے ان کا اندر سے ہر غلطی کریں، ہر غلط کام کریں، حرام کھائیں، لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، لیکن ڈرتے ہیں پکڑے جائیں گے، پولیس پکڑ لے گی، لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی، گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، فلاں مجھ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا، نوکری سے نکال دیں گے، ڈرتا ہے، لیکن اس کے اندر شدید رغبت ہے گناہ کی، شدید رغبت ہے غلط کام کرنے کی، وہ شدید رغبت ہے حرام فعل مرتکب ہونے کی، لیکن نیت کمزور ہے، ارادی، قوت ارادی نہیں ہے اس کے اندر۔ جو غلط کام ہیں، جرائم پیشہ لوگ، ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اس مضبوط ارادے کو جرم میں کام میں لاتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں۔ ضعیف ارادے والا انسان کبھی مجرم نہیں ہو سکتا، ڈر کی وجہ سے، ڈرپوک کی ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی مانگے تو اس کو دے دو، چونکہ بہت مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر سب، اب بھری مجلس میں کھڑے ہو کر عموماً چندے مانگنے والے بڑے ٹیکٹ فل لوگ ہوتے ہیں، انسان کو مروت میں پھنسا کے چندہ مانگتے ہیں، بڑی مسجد میں اٹھ کے کھڑے ہو کر پہلے سے طے کر لیتے ہیں، یہ چندے والوں کا طریقہ کار ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، یا اگر کہیں مانگنا ہو تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹیکنیک سے، کہ پہلے اپنی کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جو ہی میں چندے کی بات کروں گا تم فوراً اٹھ کے 50,000 کی آفر دے دینا، کہ میں 50,000 دیتا ہوں، تاکہ دیکھا دیکھی دوسرے بھی نکالنا شروع کر دیں۔ خوب، یہ طریقہ کار ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کو سخاوت نہیں کہتے، کسی کو مروت میں پھنسا کر یا مروت میں آ کر، چونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ لوگوں سے کچھ مانگتے ہو وہ دے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ چونکہ اگر نہ دیں تو لوگ ان کو بخیل، کنجوس اور کریں کہیں گے کہ یہ خسیس انسان ہے، اس تہمت سے ڈرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتے ہیں، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ جہاں ضرورت سمجھو بلا مانگے اس کی ضرورت پوری کر دو، آپ جا کر، یہ سخاوت ہے۔ یہ سخی اس انسان کو کہتے ہیں، نہ یہ کہ جس کو گھیر کے، پھنسا کے اور محفل میں شرمندہ کر کے۔ بہت سارے لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں دوسروں کو، یہ سخی لوگ نہیں ہوتے، یہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں جو شرمندگی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ارادہ کمزور ہے ان کا، چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، شدید جی چاہتا ہے ان کا، لیکن نیت کمزور ہے، ارادہ کمزور ہے۔ وہ مہانت ہی و جبن قلب ہی، دل کے کمزور ہیں یہ، دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ لوگ غلط نہیں کرتے، لہذا ان کے ظاہر سے تم دھوکہ مت کھاؤ۔ ونسب الدین فخن لہا، یا فنسب الدین فخن لہا، ایسے شخص جو نیت کے مجرم ہیں لیکن عمل میں صاف ہیں، انہوں نے دین کو اپنے لیے ایک پردہ قرار دیا ہے، ڈھال قرار دیا ہے، دین کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اپنا ظاہری دینی و مومنانہ ماحول بنایا ہوا ہے، شخصیت بنائی ہوئی ہے، عزت بنائی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ ان کے اس ظاہر کو دیکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے بڑھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے معاملات میں شریک ہوتے ہیں ان کے ظاہر سے دھوکہ کھا کر۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کل بھی دنیا میں جہاں پر اجتماعی اصلاحات کو اکیڈمک بنیادوں پر انجام دیا جاتا ہے، چونکہ پاکستان میں نہ اکیڈمک بنیادیں ہیں نہ غیر اکیڈمک بنیادیں ہیں، صرف ان جرائم کی ترویج کی طرف زیادہ رغبت ہے، ہمارے ملک میں یہ کام نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں یہ قانون ہے، یہ پرکھنے کے لیے کہ مجرم کون ہے۔ ہر وہ انسان جو غلط کام کرتا ہے اسے مجرم نہیں کہا جاتا، جس سے جرم سرزد ہو اسے مجرم نہیں گردانا جاتا، مجرم ہونے کے لیے مجرمانہ ذہنیت و ارادہ بھی ضروری ہے، مجرمانہ شخصیت بھی ضروری ہے۔ جس نے جرم نیت کر کے کیا ہو اسے مجرم کہا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے کوئی آدمی ان کی گاڑی سے ٹکرا کر، ان کو مجرم نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، یہ بالکل قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بے اختیار غلطی سے اس سے ہو گیا یا گاڑی کی خرابی کی وجہ سے اس سے قتل ہو گیا ہے، ایسے شخص کو مجرم نہ کہا جائے، یہ مجرم نہیں ہے، اگرچہ جو کچھ اس سے سرزد ہوا ہے وہ جرم ہے۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل جرم ہے لیکن جس سے یہ سرزد ہوا ہے یہ مجرم نہیں ہے، چونکہ اس کے پیچھے مجرمانہ ذہنیت موجود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے ایک الٹ تصویر ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے جرم سرزد نہیں ہوتا لیکن ہیں مجرم، چونکہ ان کی ذہنیت مجرمانہ ہے، ان کی شخصیت مجرمانہ ہے، ان کی سوچ اور ارادے مجرمانہ ہیں۔ وہ اگر مجرم ہیں کیوں کرتے نہیں جرم؟ بزدلی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، جھجک، بہت سارے لوگوں میں جھجک ہے۔ ابھی مثلا یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا جی چاہتا ہے، مثلا حمدانی صاحب نے نعت پڑھی، باقی عزیزوں نے اچھا کلام پڑھا، انہیں بہت پسند آیا، واہ واہ کر دی، اور جی چاہتا تھا نعرہ لگاؤں لیکن جرت نہیں ہوتی تھی نعرہ لگانے کی، چونکہ جھجک ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ میرا نعرہ، آواز میری پھٹ گئی، آواز روند گئی، آواز نہ صحیح اٹھی پھر کیا ہوگا، یہ سارے ہنس پڑیں گے مجھ پر، اور ان کے ہنسنے سے آج اس بھری محفل میں میں مثلا شرمندہ ہو جاؤں گا، اس لیے ڈر کی وجہ سے نعرہ نہیں لگاتے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، میں ایک اور ڈرپوک طبقہ بتاؤں جو واجب ترک کر دیتا ہے، مرد کے اوپر 3 نمازیں پڑھنا بالجہر واجب ہے، 3 نمازیں واجب نمازوں میں سے یومیہ واجب ہے کہ بالجہر پڑھے، پہلی 2 رکعتیں نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر، مرد کے لیے واجب ہے کہ حمد اور سورہ اونچی آواز میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ نے بہت سارے مردوں کو زنانہ انداز میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں زنانہ طور پر، خاموشی سے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اونچی پڑھی، سورہ شاید غلط ہو، حمد غلط ہو، قرات غلط ہو، تجوید غلط ہو، میری غلطی ساتھ والے کو پتہ چل جائے گی، وہ یہ کہے گا کہ یہ مومن، دیکھو داڑھی دیکھو اور قرات دیکھو اس کی کیسے ہے، یہ پنجابی میں نماز پڑھ رہا ہے مثلاً۔ اس ڈر کی وجہ سے واجب چھوڑ دیا اس نے، خوف کی وجہ سے۔ بزدل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ڈر کی وجہ سے واجب ترک کر دیتے ہیں، مردوں کے لیے واجب ہے، لازم ہے، قرات جیسی بھی ہے اس کو اونچی آواز سے پڑھو، اتنا پڑھو کہ خود سن سکو، کم از کم اتنی آواز میں پڑھو کہ خود سن سکو اس کو، دھیمی آواز میں یا خاموش نہ پڑھو دل میں، یہ باطل ہے یہ نماز آپ کی، نماز بالجہر، پتہ بھی ہے حکم اور پھر جان بوجھ کر اس کو نہیں پڑھتے ہو، غلط پڑھتے ہو، یہ ترک کرتے ہو، واجب ترک کر رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو نماز۔ جرأت مردانہ پیدا کرو، نماز کم از کم بلند پڑھو، آپ حمد و سورہ بلند پڑھو، جب حمد و سورہ بلند پڑھو گے پھر اللہ کا نام بلند آواز سے لو گے، پھر ذکر امامت بلند آواز سے کرو گے، پھر اس باطل دنیا میں حق کو ڈھنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کے قابل ہو جاؤ گے آپ، اونچی آواز میں پڑھا کرو۔ لیکن بعض لوگ مجرم ہوتے ہیں اور وہ مجرم ڈر کی وجہ سے جرم نہیں کرتے، ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، کوئی گناہ نہیں ہے، لوگوں میں اچھی شہرت ہے ان کی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے نفس کے اندر، ان کے دل کے اندر، ان کے اندر ایک مجرمانہ شخصیت چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر جس دن اس کا خوف برطرف ہوگا پہلا کام جرم ہے، پہلی واردات مجرمانہ واردات کرے گا یہ شخص۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فہو اللہ یزال یختل الناس بظاہرہی، یہ وہ انسان ہے جو روزانہ مسلسل اپنے فریبناک و فریبندہ ظاہر کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور لوگ اس کے ہاتھوں دھوکے میں آ رہے ہیں۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ اِقْتَحَمَا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مطمئن ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی خوف و ڈر نہیں ہے، حرام انجام دینے میں فوراً حرام میں کود جاتا ہے، حرام میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہاں حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعُفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ. امام فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر اچھا ہے پہلے یہ دیکھو کہ آیا مال میں امانت دار ہے یا نہیں. مال میں بیت المال، لوگوں کا مال، اپنا مال، امانت کا مال، کاروباری مال، اس مال میں امانت دار ہے یا نہیں، اس کی امانت داری کو پرکھو. ظاہر کو مت، ظاہر پہ دھوکہ مت کھاؤ، اس کی امانت داری کو دیکھو کہ امانت دار ہے یا نہیں ہے. کہ اگر اس نے مال غیر، اس کے پاس ہے، اس کے پاس بیت المال آ گیا ہے، حکومت کا مال ہے، لوگوں کا مال ہے، پبلک کا مال ہے، دین کا مال ہے، خمس و زکوٰۃ اس کے پاس ہے، صدقات اس کے پاس آتے ہیں، اگر یہ امین ہے اس مال کا، فقط اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بیت المال کا امین ہے یا نہیں. کہ البتہ یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں پر اپنے آپ کو کبھی مت آزماؤ، ہرگز مرد اپنا ٹیسٹ دو چیزوں کے اوپر مت لے، کہ میں دیکھتا ہوں ایمان کی قوت اپنی اور اخلاص اور تقوی، اپنے تقوی کو دو چیزوں پہ مت آزماؤ، کیونکہ 100% فیل ہو سارے، جس مقام پر بھی ہو سوائے معصوم کے. صرف صاحب عصمت یوسفی وہ محفوظ ہے، باقی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کتنے ہی بڑے مقام پر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، جیسا بھی ہو انسان، ان دو چیزوں پر اپنے آپ کو نہ پرکھے کہ ناکام ہے، ایک مال اور دوسرا عورت، نامحرم. اپنا ٹیسٹ مت لو، اپنا امتحان مت کرو کہ 100% ناکام ہو آپ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہے، آپ یہ دیکھو کہ مال میں امانت دار ہے یا نہیں، اور اگر آپ نے اس کو مال میں امین پایا، مال میں بھی امانت دار ہے، جو مال اس کو دیتے ہو وہ اپنے مصرف تک پہنچاتا ہے، اپنے مقام و مستحق تک پہنچاتا ہے یہ مال. وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ، اگر آپ اس کو پائیں، يَعُفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، مال حرام سے بھی عفیف ہے، مرتکب نہیں ہوتا، مال نہیں کھاتا. فَرُوَيْدَ لَا يُغَرَّنَّكُمْ، مبادا دھوکے میں آ جاؤ، خبردار اس کی امانت داری کے دھوکے میں مت آنا، اس کی امانت داری کے دھوکے میں بھی مت آنا. کیوں؟ کہ بہت سارے مومنانہ ظاہر کے پیچھے مجرمانہ شخصیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ پرکھ لیا، آزما لیا کہ یہ مال میں بھی امین ہے، پھر بھی دھوکے میں نہ آنا، پھر بھی دھوکہ نہ کھانا. فَإِنَّ شَهْوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ، کیونکہ مخلوق کی شہوتیں مختلف ہوتی ہیں، ہزاروں شہوتیں ہیں انسان کے اندر، ہر ایک کے اندر ایک خاص شہوت موجود ہے. کسی کے اندر جنسی شہوت ہے، جنس مخالف کی نسبت شہوت ران ہے، اور کوئی مال کا شہوت ران ہے، کوئی مقام و منصب کا شہوت ران ہے، کوئی جاہ و مقام کا، شہرت کا. بس وہ کچھ لوگوں کو شہرت چاہیے، مال لٹاتے ہیں شہرت کی خاطر، منصب چاہیے، بڑا عہدہ چاہیے، مال دیتے ہیں تاکہ بڑا عہدہ مل جائے ان کو. مال کی شہوت نہیں ہے، منصب کی شہوت ہے. ان کو ممکن ہے جنسی شہوت نہ ہو، مال کی شہوت ہو، ممکن ہے مال کی شہوت نہ ہو، دوسری کوئی شہوت ہو. اس لیے اگر کوئی مال میں بیت المال کا امین ہے، خمس و زکوٰۃ کا امین ہے، ٹیکس کا امین ہے، قرض کا امین ہے، لوگوں کے اموال کا امین ہے، اگر امانت دار ہے، اس کی امانت داری کے دھوکے میں بھی نہ آنا. فَإِنَّ شَهْوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَإِنْ قَصُرَ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال حرام سے دوری اختیار کرتے ہیں، اگر مال حرام ان کے سامنے رکھ دیں اور مال حرام ان کے اختیار میں ہو، کھا بھی سکتے ہو پھر بھی نہیں کھاتے، خوف نہ ہو پھر بھی نہیں کھاتے، مال حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے، دوری اختیار کرتے ہیں مال حرام سے. وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَهَا قَبِيحَ فَيَاتِ مِنْهَا مُحَرَّمًا. نہ یہ مال حرام چھوڑ دیتا ہے، مال حرام نہیں کھاتا، لیکن اس کے اندر شہوت موجود ہے، شہوت جنسی موجود ہے اس کے اندر۔ لہذا اگر امانت دار ہے تو اس امانت دار کو اپنی ناموس اس کے حوالے نہ کرو، یہ مال کا امین ہے، ناموس کا امین نہیں ہے۔ یہ اس کو اپنے حرم میں، اپنی حریم میں مت داخل کرو، اس کے سامنے ناموس ملت، ناموس دین، ناموس الہی اس کے سپرد مت کرو۔ یہی جو مال کا امین ہے، دھوکہ مت کھاؤ، چونکہ لوگوں کی شہوتیں مختلف ہیں۔ اگر ایک شخص کے سامنے آپ نے اچھا کھانا رکھا اور آپ نے دیکھا یہ اچھے کھانے میں کوئی رغبت نہیں رکھتا، تو فوراً اس کو اٹھا کے اندر نہ لے جاؤ اپنی ناموس کے پاس کہ بڑا متقی و باتقوی انسان ہے، نہ، ممکن ہے کھانے کی رغبت نہ رکھتا ہو۔ امام فرماتے ہیں دیگر شہوات اس کے اندر ہوں گی، موجود ہوں گی، اور اس شہوت ران سے دھوکہ مت کھاؤ تم۔ فَإِنَّ شَهْوَاتَ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَإِنْ قَصُرَ وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاهَا قَبِيحًا فَيَأْتِي مِنْهَا مُحَرَّمًا فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْفُو عَنْ ذَلِكَ۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ نہ مال حرام بھی نہیں کھاتا اور شہوات دیگر بھی اس کے اندر نہیں ہیں، فَرُوَيْدَا لَا يُغَرَّنَّكُمْ، خبردار اس کے بھی دھوکے میں مت آنا۔ جس نے ظاہر مومنانہ بنایا ہوا ہے، اس کے ظاہر ایمانی کے دھوکے میں مت آنا، اس کی امانت داری کو پرکھو۔ اگر آپ نے اس کو امانت دار پایا، اس کی امانت داری کے دھوکے میں مت آنا، اس کو ناموس میں دیکھو۔ اگر ناموس میں یا دیگر شہوتوں میں بھی آپ نے اس کو عفیف پایا، پاک دامن، اس کی پاک دامنی کے دھوکے میں بھی مت آنا، پھر بھی دھوکے میں مت آنا۔ حتی تنظرو ما عقدہ عقلو، اس کی عقل کو پرکھو، اس کی فہم کو پرکھو، اس کی فراست کو پرکھو، آیا اس کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے۔ عقل کے دیکھنے کے لیے ڈگری نہ دیکھو، یہ نہ کہو کہ ادھر لائیں جی اس کے سارے سرٹیفکیٹ لائیں، اپنا یہ پورا علمی ریکارڈ لائے، اس نے پریپ میں کتنے نمبر لیے تھے، کے جی میں کتنے نمبر لیے تھے، فرسٹ میں، فلاں میں، اور میٹرک میں، اور او لیول میں، اور اے لیول میں، اور فلاں لیول میں کیا نمبر لیے تھے، ممکن ہے اس میں 100% نمبر لیے ہوں۔ ڈگریاں عقل کی علامت نہیں ہیں، وہ عقل جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ڈگریاں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جس میں بھی علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، ضروری نہیں کہ وہ دوستی کے بھی قابل ہو۔ در حقیقت امام رہبر کی شرائط بتا رہے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امت اسلامیہ کو رہبر پہچنوا رہے ہیں کہ جب رہبر چننا ہو تو استخاروں کی مدد سے مت چنو، اس کے ظاہر پہ مت جاؤ، اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ جب رہبر آپ نے چننا ہو، اس کے ظاہر کو مت دیکھو آپ۔ لیکن یہ معمولی معیار بھی ہے، عام ہماری معمول کی زندگی کا بھی معیار ہے، کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، دوستی کے لیے، ہم فکری کے لیے، سفر کے لیے، قومیات کے لیے، خاندانی و آئلی مسائل کے لیے، انفرادی و دینی امور کے لیے معیاری دین امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کی عقل کیا ہے۔ اس عقل سے مراد وہ عقل ہے جس کی مدد سے انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈگری بڑی اچھی لیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں، اور زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی ٹاپ نہیں کر سکے، ڈگری بڑی نہیں لے سکے، یعنی ان کے اندر وہ عقل موجود ہے جس کی مدد سے ایک پاکیزہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ حیات طیبہ، قرآن کے بقول حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی گزارنے والی عقل ان کے اندر موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام ہشتم امام چہارم سے نقل کر رہے ہیں روایت، کہ اگر شخص امین بھی ہے، اس کا ظاہر مومنانہ ہے، اور عفیف بھی ہے، عفت مال بھی ہے و عفت جنسی بھی اگر اس کے اندر موجود ہے، اس پر بھی بھروسہ مت کرو، اس سے بھی دھوکہ مت کھاؤ، اس کی عقل کو دیکھو۔ فما اکثر من ترک ذلک اجمع، بہت سارے لوگ ہیں جو تمام حرام چیزوں کو ترک کرتے ہیں، کسی حرام کے نزدیک نہیں جاتے۔ ثم لا یرجو الی عقل متین، سب کچھ حرام چھوڑ کر بیوقوفی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں جو کوئی حرام کام نہیں کرتے. بہت سارے بیوقوف ہیں جو کوئی حرام مرتکب نہیں ہوتے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار, ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کے یہ دیکھو کہ یہ میں نے اس کو آزمایا ہے. آپ توجہ کریں, میں مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایران میں وزیراعظم محمد جواد باہونر, ڈاکٹر محمد جواد باہونر شہید, اور شہید محمد علی رجائی یہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کے وزیراعظم پرائم منسٹر تھے. اس وقت پارلیمانی نظام تھا ایران میں, صدر پاکستانی صدر کی طرح ہوتا تھا اور جس طرح پاکستان میں موجودہ پارلیمانی نظام ہے ایران میں یہ نظام تھا. ایک دھماکے میں بم بلاسٹ ہوا ان کے دفتر میں, میٹنگ ہو رہی تھی اور ملک کے اعلی قیادت صدر, وزیراعظم اور پولیس کا ڈائریکٹر جنرل اور اسی طرح خفیہ ایجنسی کا سربراہ اور اس طرح کے اعلی قیادت عسکری اور انتظامی سیاسی یہ اس میٹنگ میں شریک تھے, سات یا آٹھ آدمی, اور بہت اہم میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں بم بلاسٹ ہوا اور یہ سب وہاں شہید ہو گئے. بم بلاسٹ کیا کس نے, توجہ فرمائیں, کس نے یہ کام کیا؟ اگر امام رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھ لی ہوتی ان بزرگوں نے, بزرگواروں نے, یقیناً وہ دو عظیم شخصیتیں بچ جاتی, نہ ہوتا یہ کام, دھوکے میں آئے. یہ بم بلاسٹ کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا کشمیری, لقب تھا اس کا, ایرانی تھا, کشمیری کے نام سے مشہور تھا, یہ مرتضیٰ کشمیری کے نام سے. خب یہ شخص سیکیورٹی کونسل کا ڈائریکٹر تھا. سیکیورٹی کونسل جو پچھلے دور میں ڈاکٹر جلیلی جس کا سربراہ تھا, شہید رجائی اور محمد علی رجائی اور ڈاکٹر باہونر کے ساتھ جب وہ پرائم منسٹر تھے, یہ مرتضیٰ کشمیری, ظاہراً مرتضیٰ نام تھا اگر میں بھول نہ رہا ہوں, کشمیری بار کے مسلم اس کا نام تھا, اب ممکن ہے اس کا اصل نام کچھ اور ہو. یہ شخص سیکیورٹی کونسل کا چیف تھا اور اعلی قیادت میں تھا. اس کو خود شہید رجائی نے, شہید محمد علی رجائی نے اس کو اپنا مورد اعتماد ترین انسان بنایا. اپنے آفس میں تمام امور دفتر کے اس کے حوالے کیے اور اس کو سیکیورٹی کا چیف بنایا. انہوں نے تمام سیکیورٹی کے مسائل اس کے حوالے تھے. یہ شخص ایک منافق تھا, کمیونسٹ, اصل میں کمیونسٹ تھا یہ انسان, منافق, مجاہدین خلق کا رکن تھا یہ. لیکن اس نے دھوکہ دیا, دھوکہ یہ دیا کہ بہت ہی اس نے مومنانہ چہرہ بنایا اپنا, زبردست مومنانہ چہرہ, اتنا مومنانہ چہرہ کہ شہید رجائی نے اس پر اعتماد کیا, اعتبار کیا. اور شہید رجائی خود بہت عظیم شخصیت تھے, اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ, جب بھی دفتر میں نماز پڑھنی ہوتی, پابند تھے با جماعت نماز کے, ملک کا صدر, اور اس کشمیری کو کہتے تو جماعت کرا اپنے ماتحت کو, اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جماعت پڑھتے تھے. یہ ہمیشہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا, ہمیشہ نماز پڑھتا تھا. اور توجہ کریں اس نے ظاہر اپنا کتنا خوبصورت بنایا ہوتا. اس کی جیب میں ہمیشہ دو پین ہوتے تھے, دو قلم, ایک قلم سے آفس کا کام کرتا تھا اور ایک قلم اپنے ذاتی کاموں کے لیے. اور جب بھی اس کو اپنا ذاتی کوئی کام کرنا ہوتا, مثلا اپنی ڈائری لکھنی ہوتی یا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرنا ہوتا, تو یہ وہ قلم چھوڑ کر دوسرا قلم جیب سے نکالتا اور اس سے نوٹ کرتا. لوگ پوچھتے کہ قلم کیوں چینج کیا ہے, تو یہ کہتا کہ یہ بیت المال کا قلم ہے اور اب میرا ذاتی کام آ گیا ہے, میں ذاتی کام ذاتی قلم سے کروں گا اور حکومتی کام بیت المال کے قلم سے کروں گا. اس شخص, یہ شخص تھا یہ منافق, مجاہدین خلق کا رکن, اور اس نے یہ بم بلاسٹ کیا. ظاہر اتنا اعتماد اس نے حاصل کیا ملک کی اعلیٰ قیادت کا کہ اپنے بیگ میں اس نے بم رکھا اور ملک کے اعلیٰ ترین اس میں اجلاس میں یا میٹنگ میں جہاں اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اس نے اپنا بیگ آ کے رکھا ان دونوں کے سامنے. اس بیگ کو کسی نے نہ چیک کیا نہ ہاتھ لگایا, چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اتنا مومن انسان, اتنا انقلابی انسان جس کے پیچھے بڑے بڑے انقلابی نماز پڑھتے ہیں, اس طرح سے اس نے دھوکہ دیا اور قاری ضرب لگائی اس نے اس وقت. اور اگر امام راحل کی شخصیت نہ ہوتی یہ ضربہ انقلاب و نظام کے لیے کافی تھا کہ اگر ایک ملک کے اندر یہ حادثہ پیش آ جائے, وہ بھی ایک نو تاسیس نظام کے اندر, کافی ہے اس کی نابودی کے لیے. لیکن چونکہ امام کی شخصیت موجود تھی اس حادثے نے نقصان بہت پہنچایا, لیکن جو ان کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا. مثال دی ہے میں نے کہ اگر ان معیاروں پر عمل کیا جاتا, ظاہر میں دھوکہ نہ کھایا جاتا, جس طرح امام ہشتم فرما رہے ہیں اور امام چہارم کا فرمانا ہے کہ کسی کی نمازیں دیکھ کر, کسی کی داڑیاں دیکھ کر, کسی کی پیشانی پہ سجدے کے نشان دیکھ کر دھوکے مت. فرویدا لا یغرنکم, خبردار ان سجدے کے نشانوں سے دھوکے میں مت آنا. خبردار یہ سال بھر روزے رکھنے والوں کے روزوں کے دھوکے میں مت آ جانا. خبردار یہ جنہوں نے ظاہر اپنا بہت انقلابی و ایمانی بنایا ہے ان کے ظاہر کے دھوکے میں مت آنا, ان کی امانت داری کو پرکھو. اور اگر تم نے اتنا امانت دار پایا کہ بیت المال کے قلم سے اپنا ذاتی فون نمبر نہیں لکھتے, اس قدر امانت دار ہیں, امام فرماتے ہیں خبردار اس امانت داری کے دھوکے میں بھی مت آنا. یہ دھوکہ ہے, یہاں بھی دھوکہ تمہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ عفیف ہے, عفت ہے اس کے اندر, نہ ناموس پہ نگاہ ڈالتا ہے, نہ مال حرام پہ نگاہ ڈالتا ہے, نہ کسی کی جیب پہ اس کی نظر ہے, نہ مال غیر پہ اس کی نظر ہے, اگر اس کے سامنے بوریاں بھر کے مال کسی کا دے دیں, اگر سونا و چاندی اس کے قدموں میں ڈال دیں, یہ اس کو ایک آنکھ سے نگاہ نہیں کرتا, خبردار اس کے دھوکے میں نہیں آنا. مبادہ اس کے دھوکے میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کو پرکھو. عقل پرکھنے کے لیے ڈگریاں چیک مت کرو, ڈگریاں عقل کی علامت نہیں ہیں. ڈگریاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کتابیں خوب سمجھتا ہے, ڈگریاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ استاد کا لیکچر سمجھتا ہے, ڈگریاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ فزکس و کیمسٹری کو زور صحیح سمجھتا ہے, لیکن ڈگریاں یہ نہیں بتاتی کہ یہ اقدار کا بھی پابند ہے, ڈگریاں یہ نہیں بتاتی کہ یہ زندگی بسر کرنے کے بھی قابل ہے, ڈگریاں یہ نہیں بتاتی کہ اس کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں فرویدا, رویدا عربی زبان میں خبردار کرنے کے لیے, ہوشیار, خبردار, ہوشیار, مبادہ اس کے دھوکے میں آ جاؤ. اذا وجدتم عقلہ متینا, اور جب فیکون ما یفسدہ بجہلہ اکثر ما یصلحہ بعقلہ, یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نقصان زیادہ کرے گا, یہی عفیف, یہی امین, یہی مومن ظاہری, یہ بیوقوفی کی وجہ سے تمہارا نقصان زیادہ کرے گا فائدے کے بجائے. دھوکے میں مت آنا. وَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا, اور اگر تم نے اس کے عقل کو بھی آزما لیا اور اس کی عقل بھی ٹھیک پائی, آپ نے عقل بھی متین ہے, عقل بھی صالح ہے, عقل بھی اس کے اندر ہے, فرویدا مبادا خبردار اس عقل مند کے دھوکے میں بھی مت آنا. فرویدا اے مومنین, فرویدا خبردار اس کی عقل متین کے بھی دھوکے میں مت آنا. لا یغرنکم حتی تنظروا مع ہواہ یکون علی عقلہ او یکون مع عقلہ علی ہواہ. یہ دیکھو کہ غلبہ کس کا ہے, عقل مند تو بہت ہے, لیکن آیا اس عقل کی مدد سے خواہشات حاصل کرتا ہے یا خواہشات کو تابع عقل بنایا ہوا ہے اس نے؟ کس کو کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ کتنے عقل مند ایسے ہیں کہ اپنی تمام ذہانت, اپنی تمام انٹیلیجنس, اپنی تمام عقل و اپنی تمام فراست و ذکاوت وہ ہوشیاری و زیرکی، یہ سب کے سب استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے. کون سی خواہش؟ یا ریاست تک پہنچنے کے لیے، یا شہوت تک پہنچنے کے لیے. عقل کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. عقل کو خادم خواہشات بنایا ہے اس نے، یا نہ خواہشات تابع عقل ہیں اس کی. وکیف محبتہ للریاسات، امام فرماتے ہیں اب یہ آزماؤ آخر میں کہ اس کے اندر ریاست و منصب کی کتنی محبت پائی جاتی ہے. آیا یہ شہرت چاہتا ہے؟ آیا یہ رئیس بننا چاہتا ہے؟ آیا یہ بڑا بننا چاہتا ہے؟ آیا یہ مشہور ہونا چاہتا ہے؟ آیا یہ لوگوں سے استقبال کروانا چاہتا ہے؟ آیا یہ ہر جگہ اپنی تصویریں دیکھنا چاہتا ہے؟ آیا ہر جگہ اپنے چرچے چاہتا ہے؟ یہ اس کے اندر آیا یہ شائبہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وکیف محبتہ للریاسات الباطلۃ وزہدہ فیہا، پھر یہ دیکھو کہ اس کی محبت کتنی ہے اور یہ دیکھو کہ اس کا زہد کتنا ہے. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بِتَرْكِ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے پیغمبر اکرم کو، قل، اے نبی اپنے ساتھیوں کو، اپنی امت کو ایک اعلان عام کریں، سب کو بٹھائیں اور ان میں اعلان عام کریں. یہ قل کے ساتھ جو آیات شروع ہوتی ہیں یہ عموماً ہم مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب ال، قل یا ایھا الکافرون، قل ہو اللہ احد. یہ قل کی جتنی آیات ہیں، مردوں کی ختم کا نام ہی قل شریف رکھ دیا ہے. یہ قل شریف مردوں کا نہیں ہے، یہ قل شریف زندوں کے لیے ہے. اور رسول اللہ کو فرما دیا گیا ہے کہ اے رسول، یہ مردہ دلوں کے اوپر قل شریف پڑھو کہ یہ زندہ ہو جائیں. قل بار بار رسول اللہ کو حکم ہے، یا اے رسول قل، بتا ان کو، کہہ دے ان کو، جگا ان کو، جھنجھوڑ ان کو، متوجہ کر ان کو کہ یہ ان کے مردہ دل زندہ ہو جائیں. قل اے رسول، قل، بتا ان کو، حل ندبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، نبا دوں، رپورٹ دوں، آگاہی دوں، اطلاع دوں، بتاؤں آپ کو، بالاخسرین عملا، ان لوگوں کے جو دیوالیے ہیں عمل کے لحاظ سے، عملی ڈیفالٹر بتاؤں. اے رسول ان کو پوچھو، بتاؤ ان کو کہ اے لوگو، آپ کو دیوالیے بتاؤں جن کے عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو گمان یہ کرتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے. اور فہرستیں ذکر کریں گے اپنے کاموں کی، جب وہ فہرست ذکر کریں ختم ہونے کو نہیں آتی. کتابوں کی کتابیں لکھ دیں رپورٹ کے طور پر، یہ ہم نے کیے ہیں. اے رسول بتاؤ لوگوں کو، حل ننبئکم بالاخسرین عملا، آیا یہ عملی دیوالیے بتاؤں جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں جبکہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ دونوں کی بات درست ہے. جو اپنی رپورٹ بتاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا ہے یہ کام، یحسنون صنعا، لیکن جو کچھ اللہ و رسول فرما رہے ہیں وہ بھی درست ہے. کیا؟ کہ یہ دیوالیے ہیں. یہ ایسے مالدار کے لیے کی مثال ہے کہ جو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے، روز چیک ڈالتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اور ادھر سے ایک بینک کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے جو سارے اس کے چیک اپنے نام پر منتقل کر رہا ہے. اب اس یہ اپنے گمان میں ابھی تک اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر چکا ہے، لیکن جس دن نکالنے جاتا ہے ایک روپیہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا. خوب یہ ٹھیک کہتا ہے، اگر یہ بینک میں جا کر کہتا ہے کہ اے بینک والو، اے دنیا، ایوہ الناس، میں نے تو اتنا روپیہ ڈالا تھا، وہ ٹھیک کہتے ہو آپ، جھوٹ نہیں بولتے، ڈالا تھا، تو پھر کیوں آج میرے اکاؤنٹ میں کچھ موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سارا ضائع ہو گیا. یہ لوگ جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، امام علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول بتاؤ کہ یہ عملی دیوالیے کون لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور آج ان کے عمل کے نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. من خسر دنیا والآخرہ، جو دنیا و آخرت کا خسارہ جن کو نصیب ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے زحمتیں کر کے، جنہوں نے مشقتیں کر کے، جنہوں نے زود اختیار کر کے، جنہوں نے فقر و افلاس کی زندگی بسر کی، وہ دنیا ترک کی، دنیا کی خاطر ترک دنیا لدنیا، دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑا ہے، زہد اختیار کیا تاکہ زاہد مشہور ہو جاؤں، تاکہ متقی مشہور ہو جاؤں، تاکہ لوگ مجھ پر اور بھروسہ کریں، تاکہ لوگ اور زیادہ مجھ پر اعتماد کریں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے۔ بترک دنیا، من خسر دنیا والآخرہ بترک دنیا لدنیا ویرا ان لذت الریاسہ الباطلہ افضل من لذت الاموال والنعم المباحۃ المحللہ۔ یہ وہ شخص ہے، لذت ریاست اس کے لیے سب سے عالی ترین لذت ہے۔ دال کھائے گا، ساگ کھائے گا، بس بسا اوقات تو نہ دال کھائے گا نہ ساگ کھائے گا، کس لیے؟ تاکہ عوام کا اعتماد حاصل ہو اور عوام مجھ پر بھروسہ کریں، میں ہو جاؤں رئیس عوام۔ ساگ کی لذت سے ریاست کی لذت زیادہ ہے، چکن کی لذت سے ریاست کی لذت زیادہ ہے، حلوے کی لذت سے ریاست کی لذت زیادہ ہے۔ یہ سب سے بڑا شہوت ران ہے۔ جو مال کی شہوت رکھتا ہے یہ چھوٹا شہوت ران ہے، جو عورت کی شہوت رکھتا ہے یہ چھوٹا شہوت ران ہے، لیکن جو ریاست کی لذت رکھتا ہے یہ سب سے بڑا شہوت ران ہے۔ امام فرماتے ہیں خبردار ان کے دھوکے میں مت آؤ، یہ دیکھو کہ آیا اس کے اندر لذت ریاست و حوث ریاست و خواہش ریاست موجود ہے یا نہیں۔ فَيَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعًا، یہ تمام دنیا چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات طلباً لِلرِّیَاسَة، ریاست کے لیے زہد اختیار کرتا ہے کہ دنیا کا زاہد ترین انسان مشہور ہو جائے۔ اِلَىٰ اَنْ قَالَ، پھر یہاں انہوں نے، صاحب وسائل نے یہ حدیث نہیں نقل کی لیکن احتجاج میں موجود ہے، میں آتے ہوئے کتاب احتجاج، اصل منبع اس کا کتاب احتجاج مرحوم طبرسی کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ میں وسائل الشیعہ سے جلد ہشتم وسائل الشیعہ صفحہ 317 اور 318 سے نقل کر رہا ہوں یہ حدیث، اگر آپ نے رجوع کرنا ہو، لیکن انہوں نے کاٹ دی ہے، صاحب وسائل نے یہ حدیث چھوٹی کر دی ہے، شرنک کر دی ہے آپ کی خاطر، انہیں پتہ تھا کہ بے حوصلہ لوگوں کے سامنے پڑھی جائے گی، لہذا سائز اس کا انہوں نے آپ کے حوصلے کے مطابق کر دیا ہے صاحب وسائل نے، خدا رحمت کرے انہیں، اور بہت جگہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ حدیثوں کا سائز انہوں نے، یعنی وہ جو کام کی جملے تھے ان کے اپنے پسندیدہ وہ رکھ لیے، باقی جس طرح نہج البلاغہ میں مرحوم سید رضی نے یہ کام کیا ہے، خطبے کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کر دیے ہیں ہمارے لیے کہ بے حوصلہ لوگ، ہم یہ بھی نہیں پڑھتے جو چھوٹے سائز کے ہیں، ابھی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں تقریریں بہت لمبی ہوتی ہیں، کلپ بنائیں گے ہم، خوب ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر سے ڈیڑھ منٹ کا کلپ بنا کے کہتے ہیں نہیں یہ بھی بہت لمبا ہے، یہ ڈیڑھ منٹ کا کلپ بھی۔ سید رضی نے یہی کام کیا، انہیں پتہ تھا ایک کلپ والی امت آئے گی بعد میں، لمبے لمبے خطبے امیر المومنین کے انہیں پسند نہیں ہوگی، کلپ بناتے ہیں، ابھی ان کے لیے کلپ بھی بہت لمبے ہیں، آخر نہج البلاغہ کے خطبے یہ سائز میں بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، انہوں نے بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے جو بہت اعلیٰ مقام کے تھے انہیں انتخاب کیا ہے، اور جو سید رضی کی نظر میں بلاغت نہیں ان کی اس سطح کی تھی یا معمولی تھی وہ کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ جبکہ ایک اور بزرگوار نے نہج البلاغہ کا ایک کتاب لکھی ہے مستدرک کے نام سے، مستدرک وہ کتابیں ہوتی ہیں جو پہلے مؤلف کی قلم سے رہ گئے مطالب جمع کیے جائیں اسی سے مربوط، ان کو اصطلاح میں مستدرک کہتے ہیں، یعنی وہ جمع شدہ مال جو رہ گیا ہے پیچھے، جس طرح مثلا ابھی جلدی میں چلے جائیں گے براتی یہاں سے اور کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ جائیں گے، وہ حاجی صاحب خود ہی پیچھے سمیٹتے رہیں گے جمع کر کے لانے کے لیے، جو حاجی صاحب بعد میں جمع کر کے لے جائیں گے وہ مستدرک ہے برات کا۔ وہ بھی اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کتابیں جمع کیں، اچھی اچھی چیزیں، جملے، خطبے نوٹ کر لیے، بہت کچھ چھوڑ دیا، بعد والے مصنف نے آ کر وہ جو چھوڑ دیا انہوں نے اس کو جمع کر کے ایک اور کتاب لکھی، اور کتاب اور مشہور ہے مستدرک الوسائل، یہی کتاب جو میرے پاس ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، جو انہوں نے چھوڑ دیا وہ محدث نوری نے آ کر وہ چھوڑا ہوا میٹر انہوں نے جمع کیا، ہو گئی 20 جلد کی کتاب مستدرک الوسائل۔ نہج البلاغہ کی ایک مستدرک ہے 12 جلد کی، ایک جلد جیسی نہج البلاغہ ہے، اتنی 12 جلدیں اور ہیں امیر المومنین کے کلام کی، ان 12 جلدوں میں سے کلپ بنائے ہیں سید رضی نے کہ آپ پڑھیں، لیکن حوصلہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کا. حدیث چھوٹی ہو گئی بیچ میں، یہ چھوڑ کر یہ فرماتے ہیں ولیکن الرجل، اب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رجل کون ہے. یہ رجل بہت اہم اصطلاح ہے، بارہا میں نے گفتگو میں اشارہ کیا ہے رجل کی گفتگو کی طرف. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے رجل، امیر المومنین نے بھی استعمال کیا ہے رجل. ایک محترمہ خاتون ایک شہر میں پاکستان میں کہنے لگی کہ یہ نہج البلاغہ میں خطبے ہیں عورتوں کے خلاف. امیر المومنین نے کہا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص الایمان ہوتی ہیں اور ناقص الحظ ہوتی ہیں، تو یہ خطبے جو ہیں مرد ہمیں سناتے ہیں. وہ کہتی تھی روز میرا شوہر مجھے یہ نہج البلاغہ نکال کے لے آتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص الحظ ہوتی ہے اور ناقص الایمان. تو کہتی ہے اب میں شوہر سے تو مقابلہ کر لیتی ہوں لیکن مولا علی سے کیا کروں ابھی، کہ یہ جملے ان کے ہیں، اب میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی. تو پوچھنے لگی یہ کیا ماجرا ہے، یہ مولا علی نے عورتوں کے بارے میں. میں نے کہا یہ مولا علی نے یہ عورتوں کے صنف زن نہیں، یہ بلکہ وہ خاص مارکا پیش آیا تھا جنگ جمل والا، وہاں پر حضرت نے یہ خطبہ بیان فرما کہ عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظ. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مقابلہ شوہر کا نہیں کر سکتی چونکہ تم نہج البلاغہ پڑھتی نہیں ہو. کہتی ہے کہ کیا مردوں کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ ہے اگر آپ نے پڑھا ہوتا. تو کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے انہیں وہ خطبہ امیر المومنین کا بیان کیا، 26واں یا 27واں خطبہ، جس میں امیر المومنین نے اپنی فوج کو، سپاہ کو خطاب کیا، فوجیوں کو، مجاہدوں کو، نہ کہ عام پبلک کو، کسانوں، کھیتوں میں کام کرنے والوں کو نہ، فوجیوں مجاہدوں کو خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما چہرو اور نہ مردو. وہ مردوں میں بھی نا مرد موجود ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من المؤمنین رجالون، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. یہ من اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، علماء کی موجودگی میں جسارت ہے. آپ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ من جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کچھ. اس کا معنی سے نہیں کرنا بلکہ کچھ، کہ کچھ مومن مرد ہوتے ہیں، وہ باقی کیا ہوتے ہیں؟ وہ کسی نے جوک بنایا، ایس ایم ایس کیا، کہا کہ مردوں میں سے 10% عقل مند ہوتے ہیں، باقی سب شادی شدہ ہیں. دس فیصد عقل مند ہیں، باقی سارے شادی شدہ ہیں. وہ قرآن مجید میں ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی نامرد ہیں. باقی نامرد ہیں جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اشباہ الرجال ہیں، ڈمی ہیں، ڈمی مردوں کی ڈمی ہیں، ڈمی مرد ہیں، مرد نہیں ہیں. ان کے اندر جوہر نہیں ہے شجاعت کا، غیرت کا، دلیری کا، بصیرت کا. یہ جوہر جس میں نہ ہو اور شکل مردوں والی ہو، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں یا اشباہ الرجال، ڈمی مرد، اصلی مرد نہیں ہے. اب امام رضا علیہ السلام و امام چہارم، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے مرد کی تعریف سنیں. مرد کس کو کہتے ہیں؟ ولیکن الرجل، کل الرجل، مرد و تمام مرد، مکمل مرد، واقعی مرد، اصلی مرد. ولیکن الرجل، لوگو یہ جو سنو، یہ جن کے چہرے مومنانہ ہیں اور دھوکہ باز، یہ نہیں ہے مرد، یہ نامرد ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں سب سے بڑے نامرد ہیں. یہ جو خیانت کرتے ہیں نامرد ہیں، جو جن میں عفت نہیں ہے یہ نامرد ہیں، اور خصوصاً جب دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہوں. امام علیہ السلام دھوکہ بازوں کو نہیں بیان کر رہے، دین کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں امت کو کہ خبردار دین کے نام پر دھوکے میں مت آنا. قوم کو ہوشیار کر رہے ہیں، بیدار. یہ بیداری کی، بیداری کے عمل کی بنیاد ہے. یہ حدیث بیداری کا منشور ہے، مومنین کو بیدار کر رہے ہیں امام، آگاہ کر رہے ہیں کہ اے دھوکے میں آئے ہوئے لوگوں، دینداروں کے فریبناک و فریبندہ چہروں اور عمل اور رویوں سے دھوکے میں آئے ہوئے لوگوں، ہوشیار رہو، رویدہ رویدہ رویدہ، خبردار، ہوشیار، بیدار، لا یغرنکم، یہ فریب دینے والے لوگ تمہیں دھوکہ مت دیں، ان کے دھوکے میں مت آؤ۔ بعد میں آ کر کہتے ہیں جی کیا کریں ہم، ہم تو ظاہر یہ سمجھے تھے، ہم تو فلاں دیکھا تھا، ہم نے تو یہ دیکھا تھا۔ خوب یہی تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو، ان کے دھوکے میں مت آؤ، معیاروں پہ پرکھو ان کو، اعتماد کے لیے، بھروسے کے لیے معیاروں کے اوپر پرکھو ان لوگوں کو۔ ان معیاروں میں امیر المومنین امام چہارم فرماتے ہیں ولیکن الرجل کل الرجل نعم الرجل، بہترین انسان، تمام انسان، واقعی انسان، حقیقی انسان، اصل انسان کون ہے؟ هو الذی جعل هواه طبعا لامر اللہ، جس نے اپنی خواہش کو امر خدا کے تابع قرار دیا ہو، جو ہر چیز میں خدا کے امر و حکم خدا کے تابع ہے، یہ رجل، کل الرجل و نعم الرجل ہے یہ۔ وقواہ مبذولۃن فی رضا اللہ، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی تمام توانائیاں، اپنی جسمانی توانائیاں، اپنی علمی توانائیاں، اپنی ذہنی توانائیاں، اپنی عقلی توانائیاں، اپنی ارادی توانائیاں، اور اپنی حیثیتی توانائیاں، اپنی شخصیتی توانائیاں، اپنی ظاہری توانائیاں اور اپنی باطنی و قلبی توانائیاں، اپنی ایمانی توانائیاں، اپنی تجرباتی توانائیاں، سب کی سب رضا خدا کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ یرزل مع الحق، توجہ فرمائیں، یہ کیسے پہچانا جائے؟ اس کی پہچان کا پیمانہ یہ ہے، یہ رجل، کل الرجل و نعم الرجل، امام کی زبان میں مرد، قرآن کی اصطلاح میں مرد۔ نامردوں سے جب پالا پڑتا ہے انسان کے پاس تو مردوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شہید بزرگوار، خدا رحمت کرے اسے، ان کا یہ جملہ معروف جو ان کی زبان سے ہی سنا تھا، اور وہی آواز آج تک کانوں میں گونجتی ہے اسی ٹون کے ساتھ۔ اب مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے میں ان کی والیوم میں اور اس ٹون میں آپ کو وہ جملہ سناؤں، لیکن خود اندرونی لذت اس جملے سے صبح و شام حاصل ہوتی ہے ہمیشہ، اس جملے سے، اسی وہی جیسے آج سنا ہے، جیسے ابھی سن رہا ہوں، اس طرح سے لگتا ہے مجھے۔ اس بزرگوار شہید کا یہ فرمانا ہے کہ وقتی طبل جنگ نواختے میں شود، تمیز مرد از نامرد دادے میں شود۔ جب جنگ کا ڈنکا بجتا ہے مرد اور نامرد میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ خوب یہ مرد، وہ مرد جس کو اللہ مرد کہہ رہا ہے، من المومنین رجالون، وہ مرد جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تم مرد ہو، ڈمی نہیں ہو۔ امیر المومنین کا مرد مالک اشتر ہیں، امیر المومنین کی نگاہوں میں مرد ابو ذر غفاری ہے، امیر المومنین کی نگاہوں میں مرد عمار یاسر ہیں، عثمان ابن حنیف ہیں، یہ امیر المومنین کے مردوں کی لسٹ ہے، یہ مرد ہیں، باقی کیا ہیں؟ ڈمی ہیں، باقی اشباہ الرجال ہیں۔ اور قرآن میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور امام چہارم قرآن کی اس مرد کو اور امیر المومنین کے زبان پہ بیان کیے گئے مرد کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مرد ڈھونڈنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، توجہ کریں، دنیا نے ڈھونڈا ہے مرد، دانا و حکیموں نے مرد ڈھونڈے ہیں۔ علامہ اقبال کی فارسی کے کلام اسی ملا رومی کے اس شعر سے شروع ہوتا ہے، بہت خوبصورت و اعلیٰ شعر ہے ملا رومی کا، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، از دی و دد ملولم و انسان مارزوس، گفتیم کہ می پیدا نہ شود گشت ایم ما، گفتا کہ می پیدا نہ شود ہمانم آرزوست، زن ہمراہان نے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستوں میں دستان ہمارزوست۔ کیا دیکھا ملا رومی کہتے ہیں اور علامہ اقبال، کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سمجھدار، دانا و عقل مند انسان دن کے وقت چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہا ہے، ہم نے اسے پوچھا کہ بزرگوار کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ انسان ڈھونڈ رہا ہوں. ہم نے اسے کہا نہیں ملتا، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے، اس زمین میں نہیں ملتا، انسان نہیں ملے گا. جواب اس نے دیا، وہی جو نہیں ملا وہی ڈھونڈ رہا ہوں. کیوں وہ ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے کہ زن ہمراہاں نے سست عناصر دلم گرفت، اس لیے کہ یہ سست ساتھیوں نے میرے دل کو خون کر دیا ہے. کس کو تلاش کر رہا ہوں؟ شیر خدا اور رستم دستان مارزوس. میں رستم دستان و شیر خدا ڈھونڈ رہا ہوں. امیر المومنین ساری عمر مرد ڈھونڈتے رہے، بساتے امیر المومنین میں تھوڑے سے مرد آئے، وہ وقت سے پہلے رخصت ہو گئے، اور آخر علی تنہا ہو گئے نامردوں کے نرغے میں، اشباح اور رجال کے نرغے میں. امیر المومنین کیوں؟ سید زین العابدین اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ الرجل کل الرجل و نعم الرجل، یہ شخص ہے ایوہ الناس. کیوں؟ اس لیے کہ سید ساجدین نے دیکھا امام حسین سید الشہداء کو نامردوں کے نرغے میں پھنسا ہوا دیکھا، نرغے میں دیکھا، محاصرے میں دیکھا، اور ہر امام نامردوں کے محاصرے میں رہے. خود امام سید ساجدین جب بتا رہے ہیں کہ اے لوگو ان کے ظاہر کے دھوکے میں نہ آؤ، جنہوں نے ظاہر اپنا بنایا اور 1400 سال سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، سید ساجدین فرماتے مت آؤ ان کے دھوکے میں، یہ دیکھو کہ طلب اور ریاست کرتے ہیں یا نہیں. اب دیکھ لو، جو فلمیں آپ نے دیکھی اور جو حدیث سنی ہے، تو ذرا ان کو آپس میں ملاؤ، آپ کو سید ساجدین کا یہ دکھڑا سمجھ میں آ جائے گا کیا فرما رہے ہیں، کہ لوگوں کے ظاہر کے دھوکے میں مت آؤ، لوگوں کی نمازوں اور روزوں کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی گفتگو چرب زبانی کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی امانت داری کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی عفت کے دھوکے میں مت آؤ، اس کے بیت المال کی نگہداری کے دھوکے میں مت آؤ، اور اس کی عقل مندی کے دھوکے میں بھی مت آؤ. یہ دیکھو کہ اس کے اندر ریاست کا عنصر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، شہرت کا عنصر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. امام فرما رہے ہیں یہ رجل نہیں ہے جو دین کے چہرے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کس لیے؟ تمام مقدسات دین کو استعمال کرتے ہیں، تمام دین کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ خود ریاست تک پہنچ جائیں، خود قیادت تک پہنچ جائیں. امام فرماتے ہیں رجل وکل الرجل کون ہے؟ الذی جعل ہواہ طبعا لامر اللہ وقواہ مبذولۃ فی رضا اللہ یرى الذل مع الحق. حق کے اوپر رہ کر، حق کے اوپر رہ کر محرومیت کو عزت سمجھتا ہے ابدی، باطل کے اوپر چل کر ریاست کے مقابلے میں. حق کی راہ میں محرومیت کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، باطل کے ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بڑے مقام تک پہنچانے کے مقابلے میں. کچھ لوگ ہیں جو باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ مقام تک پہنچ جائیں، یہ رجل نہیں ہے، یہ نامرد ہیں. مرد کون ہے؟ رجل کل اور رجل جو باطل حق کی راہ میں محروم بے شک رہ جائے اور اس میں اپنے لیے عزت سمجھتا ہے. فذالکم الرجل الی ان قال، دوسری دفعہ پھر صاحب وسائل نے حدیث کاٹ دی، مختصر کلپ بنایا. فذالکم الرجل نعم الرجل، یہ بہترین مرد ہے. کیا کرو تم؟ کیا کرو اب؟ اب اگر یہ مل گیا، یہ دی شیخ جس کو تلاش کر رہا تھا چراغ لے کر، اگر کہیں میسر آ گیا آپ کو ایسا مرد، کل الرجل و نعم الرجل، اگر یہ مرد کہیں مل گیا تو کیا کرو؟ فبہی فتمسکو، اس کا دامن مضبوطی سے تھام لو. وبسنت ہی فقتدو، اس کے طور طریقے اور اس کے اصولوں کے اوپر اقتدا کرو اور اس کے پیچھے چل پڑو. وَإِلَى رَبِّكُمْ فَتَوَسَّلُوا، اور اپنے پروردگار سے قریب ہو. فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَلَا تُخَيَّبُ لَهُ طَلَبَةٌ، یہ جس طرف پکارے اس کی دعوت کو رد مت کرنا، اور جب یہ بلائے اس کو لبیک کہنا تم. یہ رجل کل الرجل ہے عزیزان. اگر دنیا میں یہ اصول مومنوں کے ہوتے، معیاری دین لوگوں کے پاس ہوتا، تو بہت ساری محرومیتیں اور بہت ساری مشکلات پیش نہ آتیں. حتیٰ وہ امام جو خود یہ رہنمائی فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں یہ اصول؟ اس لیے کہ لوگ ان کی عقل آنکھوں میں ہے، اور جو عقل آنکھوں میں ہے اس سے رجل نہیں پہچانا جاتا، اس سے نامرد کو انسان مرد سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کی نمازوں اور اس کی پیشانی کے سجدوں اور اس کے صلواتوں اور اس کے نعروں اور اس کے شعاروں کے دھوکے میں انسان آ جاتا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کر بیٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں امام کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیتا ہے۔ امام چہارم موجود ہوتے ہیں، ان سے کوئی ارتباط نہیں ہوتا، اور امامت کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر گروہ و حزب بھی بن جاتی ہے، اور وہ مار کے بھی لڑتی ہے، اور لوگ جوک در جوک اس میں چلے جاتے ہیں، اور امام سجاد کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے مشکل۔ باہر کیف شب جشن میں تلخ حدیث پڑھ دی میں نے، لیکن علامہ اقبال کے بقول کے دوسروں کا کیسے، وہ علی گڑھ کے طلبہ کے نام پیغام میں، دوسروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے، پنجرے میں بند پرندوں کی بولیاں تو سن چکے ہو تم، آزاد پرندے کی زبان بھی سن لو کہ اس کی باتیں اور ہیں، اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ اب یہ تلخ حدیث شب جشن کو، بہر کیف آج شب مبارک و شب پربرکت و پر میمنت ہے، میلاد حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مبارکباد عرض کرتے ہیں۔